الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. پہلے دو دن ہماری سپیچ بالکل ہم کو ٹائم دیا گیا جو ہمارے ذہن میں تھا 45 منٹ اس میں رہی. نتیجے میں تھرڈ سپیچ میں جو کل رات کو تھی کتنی کثیر تعداد میں مومنین آئے تھے اور کل رات کی سپیچ پہ انتظامیہ نے پریزیڈنٹ صاحب نے نظر نقوی صاحب نے اور سب نے کہا کہ آپ ایک گھنٹہ پڑھیے اور میں نے ایک گھنٹہ پڑھا جو مجھے معلوم تھا کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلا. ہاں ہاں نہیں وہ کوئی نہ کوئی ہر چیز کا کوئی ایکسکیوز تو ہوتا ہی ہے دنیا میں لیکن دو چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہی کہ مجھے معلوم ہے اور جیسا نقوی صاحب نے کہا کہ بہت تجربہ ہے پوری دنیا کے ہر قسم کے مجمع کا اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے فرمائی اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے دو دن میں نے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے مجلس پڑھی اور کل قبر والی روایت آ گئی تھی. اب جو بھی وجہ ہو ان تین میں سے اس کو رکھیں ایک طرف. آج مجھے انہی دو باتوں کا خیال کرنا ہے کہ ایک میں 45 منٹ کو کراس نہ کروں دوسرے آج قبر اور موت کے حوالے سے ایک لفظ میری زبان پہ نہ آنے پر یہ میں کوشش کروں گا. آپ دیکھیں گے کہ پھر آنے والے کل یعنی سیٹرڈے کو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر میری آج کی کوشش کے بعد بھی سیٹرڈے کو بھی یہی کیفیت رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہیں گئے ہوئے اور اگر کل لوگ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ٹائم اور ایک پھر قبر. قرآن کریم کی جن آیتوں کی میں تلاوت کر رہا ہوں مسلسل اسی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے حوالے سے بات کی جائے گی. آج باب الحوائج حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے گفتگو. اگرچہ قرآن کریم نے اپنا بیان یہاں مکمل کیا کہ مرج البحرین یلتقیان ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں عصمت کے دریا طہارت کے دریا نور کے دریا یلتقیان جب یہ دریا آپس میں ملتے تو یخرج منہما ان دریاؤں کے ملنے کے بعد اللؤلؤ والمرجان موتی کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا ہے مرجان کی شکل میں کوئی معصوم تمہارے سامنے آتا. قرآن کی آیت یہاں مکمل ہو پنجتن کا بیان یہاں پہ مکمل ہوا لیکن تاریخ اسلام کی یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عصمت و طہارت کے دریا ملنے کے بعد حسن تو ہمارے سامنے آئے حسین تو ہمارے سامنے آئے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تو ہمارے سامنے آئیں لیکن پھر تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک ایسا بھی موتی ہمارے سامنے آیا جو فاطمہ کی اولاد نہیں تھا مگر فاطمہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ عباس میرا تیسرا حسن ہے عباس میرا بیٹا ہے عباس میرا لال ہے حسن حسین کے بعد عباس میرا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. قرآن نے دو شخصیتوں کا ذکر کیا مردوں کے حوالے سے لیکن عباس کی عظمت کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ ساری زندگی زہرا عباس پہ فخر کرتی رہی عباس پہ ناز کرتی رہی عباس اس انداز سے فاطمہ کی بارگاہ میں इज्जत और एहतराम का हामिल है कि हुसैन की जियारत पर जाने वाली मोमिना अगर अब्बास के रोजे की जियारत नहीं कर रही है तो फातिमा जहरा उसे अपनी महफिल में से उठा रही है। बहुत मशहूर वाकया है ना, बहुत मशहूर वाकया है ना कि एक मोमिना करबला मौला की जियारत के लिए गई। ये आज का वाकया नहीं, ये 1000 साल पहले की रिवायत है। करबला मौला की जियारत के लिए गई है और सुबह से लेकर रात तक जनाब आका हुसैन की जरी को पकड़ के वहीं बैठे रोती रहती है, वहीं बैठे हुए मातम करती रहती है। रात को ख्वाब में देखा कि जैसे मैं जन्नत में फातिमा जहरा की महफिल में पहुंच गई हूं और बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन जैसे ही मैं दाखिल हुई एक बार जलाल के आलम में फातिमा ने कहा कि कनीजों इसे बाहर निकाल दो, कनीजों इसे यहां ना आने दो, अरे कुरान जन्नत ये इसकी जगह नहीं है। घबरा के यही जाहिरा, यही मोमिना जो खुद ख्वाब देख रही है वो बताती है कि मैंने फरियाद की कि शहजादी आखिर क्यों, मैं आप और आपकी मासूम औलाद को मानने वाली हूँ। कहा इसलिए तुझे यहाँ से उठाया जा रहा कि तू मेरे बेटे की जियारत नहीं करती है। मैंने घबरा के कहा शहजादी मैं तो फजर की नमाज से लेके ईशा की नमाज तक हरम से कदम बाहर नहीं निकालती हूँ, हर वक्त आपके लाल हुसैन की जरी के सामने बैठी रहती हूँ। तो यही जवाब तो दिया था ना फातिमा ने कि मैं अपने बेटे हुसैन की बात नहीं कर रही, मैं अपने लाल अब्बास की बात कर रही हूँ। जो अब्बास की जियारत को न जाए, अगर वो हुसैन की जियारत को चला भी गया, फातिमा जहरा उसे जायर मानने को तैयार नहीं है। तो आए अब्बास, तुम्हारी अजमत के लिए इतना ही काफी है कि जहरा ने न सिर्फ ये कि तुम्हें, फातिमा ने न सिर्फ ये कि तुम्हें अपना लाल और अपना बेटा और अपना फर्जंद और अपना तीसरा हसन करार दिया, बल्कि तुम्हारी विलादत से भी बहुत पहले की बात है। माह मुबारक शाबान, तारीख बयान करना पड़ती है कि इस विलादत की महफिलों में उमूमन तारीख या हिस्ट्री अगर बयान न की जाए तो बात समझ में नहीं आती है। तीन तीन ये जुमला मैंने जहां छोड़ा है वहीं से रब्त दे के आगे बढ़ूंगा। तीन निकाह ऐसे हैं, हमारी पहली तकरीर थी कि इस कायनात का अहम तरीन निकाह जो जमीन पे भी पढ़ा गया और आसमान पे भी पढ़ा गया, जमीन पे बाद में पढ़ा गया आसमान पे पहले पढ़ा गया, जिसका महर एक यहां रखा गया एक महर वहां रखा गया। यहां निकाह पढ़ने वाला रसूल खुदा था तो वहां निकाह पढ़ने वाला खुद खुदावंद अज़्ज़ा व जल था। ये कायनात का वो अहम तरीन और अफजल तरीन निकाह था। लेकिन इसके बाद हमारे सामने तीन ऐसे निकाह आते हैं और तीनों का ताल्लुक माह शाबान से, जो असल जुमला था कि तीनों का ताल्लुक इसी माह शाबान से है, ये तीनों निकाह शाबान के, कि जिन तीनों निकाह ख्वाब के आलम, जिस ख्वाब में मासूम या मासूमा आ जाए वो ख्वाब सच्चा होता, ख्वाब के आलम पहले जहरा पयाम लेके जाती है, निकाह बाद में होता। ये तीन बहुत अहम निकाह हैं और तीनों के वाकयात में जब अलग अलग पढ़ता हूं तो ज्यादा मुझे भी लुत्फ आता है और सुनने वालों को भी सारी तफसीलात मालूम होती। लेकिन चूंकि 45 मिनट की पाबंदी आज मैंने अपने आप में लगाई और इनमें से हर वाकया खुद अपनी जगह 40 मिनट चाहता तो खाली इशारा काफी है। और फिर अभी अभी कितना बेहतरीन कसीदा हजरत अब्बास के दादा जनाब अबू तालिब की शान में पढ़ा जा रहा था और आप महसूस हो रहे तो अंदाजा हुआ कि मजमा तारीख को अच्छी तरह जानता है तो इशारे से भी काम चल जाएगा। तीन निकाह, एक बहुत ही मशहूर निकाह, तीन शाबान को पैदा होने वाले आका हुसैन, उनकी वालिदा जनाब शहरबान ईरान की शहजादी, अपने बाप के महल में जिंदगी गुजार रही, बजाहिर कोई आसार भी नहीं है कि वो मदीने आके आका हुसैन से उनकी शादी होगी। उनके ख्वाब में शहजादी खुद आती है ना, खुद फातिमा जहरा अपनी बहू जनाब शहरबानों के ख्वाब में उस वक्त आ रही जब दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं है, जनाब शहरबानों को भी नहीं मालूम कि मदीना क्या है और इस्लाम क्या। आके पहले तो कलमा इस्लाम पढ़ाती और उसके बाद फिर ये पैगाम देती कि तू मेरे बेटे हुसैन की मां बनने वाली, मैं इसलिए तेरे पास आई और एक बार नहीं आई, फिर मुसलसल उनके ख्वाब में आती है। निकाह के एहतमाम के बाद, निकाह भी ख्वाब में हुआ, जैसे मैंने पहली तकरीर में कहा, एक निकाह आसमान पर हुआ, एक निकाह जमीन पर हुआ। जनाब शहरबानों का एक निकाह ख्वाब में हुआ, एक निकाह मदीने पहुंचकर मौलाए मुत्तकियान ने खुद पढ़ाया। लेकिन एक बार नहीं, बार बार ख्वाब में आ रही हैं जनाब शहरबानों। शहरबानों का जिक्र क्यों हो गया? इसलिए कि थर्ड ऑफ शाबान, इसी माह शाबान की यह रिवायत। और जब मुसलमानों के लश्कर ने ईरान के मदाइन पर हमला किया तो ख्वाब में एक रात पहले आके शहरबानों को बता दिया था ना कि कल ये होने वाला, तुम्हारा बाप बादशाह, बादशाहों के महल पे हमला होता है, उनके पास निकलने के रास्ते होते हैं, कल तुम्हारा बाप अपनी सारी औलादों को लेके फला रास्ते से निकलेगा, तुम ना निकल। वो बार बार बुलाएगा लेकिन तुम जो है तुम जाना ही नहीं उसके साथ, और फिर मुसलमान तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम मदीने आओगी और तुम्हारी यह गिरफ्तारी तुम्हें वो बशारत देने का सबब बनेगी कि हुसैन तुम्हारे शिकम में परवान चढ़ेगा। बहुत लंबा वाकया। ख्वाब में आती बशारत भी देती हैं, कल में कभी इकरार करवाती हैं, निकाह भी करवाती हैं अपने बाबा रसूल खुदा को बुलाकर, और फिर पूरा तरीका समझाती हैं कि किस तरह मदाइन से तुम्हें मदीने आना। क्यों? इसलिए कि तू मेरे बेटे हुसैन की मां बनने वाली। एक पहला ख्वाब, खुद शहजादी आ रही, फिर रसूल खुदा भी इस ख्वाब में आए निकाह पढ़ने के लिए, और ये तीन शाबान, 15 शाबान। मासूम, हर विलादत और शहादत के इतबार से यहां प्रोग्राम होते हैं, तो 15 शाबान शब बारात, आमाल की भी रात, जमाने के इमाम की विलादत की रात, की रिवायत आप सुनते हैं, हर साल सुनते हैं जनाब नरजिस खातून। 3 शाबान का इमाम है और 1 15 का। इस शाबान के महीने में विलादतें बहुत, लेकिन पहले दिन मैंने जुमला कहा था कि 14 मासूमीन या मासूमीन में से सिर्फ 2, एक 3री शाबान आका हुसैन, एक 15वीं शाबान आका जमाने का इमाम। तो अब 15 शाबान जमाने के इमाम की विलादत, उनकी वालिदा नरजिस खातून रोम की शहजादी, एक ईरान की शहजादी, एक रोम की शहजादी, एक के यहां 3 शाबान को बेटा पैदा हुआ, एक के यहां 15 शाबान को बेटा पैदा हुआ। नरजिस खातून का भी यही वाकया है कि नहीं, कि ख्वाब में शहजादी आती, आने के बाद कलमा पढ़ाती, मरियम खातून को लेके आती कि आए नरजिस, जिस मरियम का तू कलमा पढ़ती है वो खुद तेरे अकीदे से बेजार। शहजादी कौनैन ने अपनी जियारत कराई नरजिस को, और उसके बाद फिर उसी ख्वाब में अगली रात को निकाह हुआ कि नहीं हुआ, वो भी कितना अहम निकाह था। लड़की की तरफ से जनाब ईसा आके निकाह पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनाब नरजिस खातून जनाब ईसा के सिलसिले में, जनाब ईसा की कोई औलाद नहीं थी, शादी नहीं हुई, लेकिन उनके हवारी उनकी औलाद में ईसा ने आकर नरजिस खातून की तरफ से निकाह पढ़ा, लेकिन 11वें इमाम की जानिब से खुद पैगंबर इस्लाम। बहुत लंबा वाकया और बहुत मशहूर वाकया, और बहुत जल्दी आप इसको तफसील के साथ शायद सुने इसी वीक के अंदर 15 शाबान जब आएगी। लेकिन बात में क्या कह रहा, कि ख्वाब में निकाह हुआ, शहजादी ये कौन है नाई, और ये कह के नरजिस खातून को गले से लगा के पेशानी को बोसा दिया कि तू मेरे बेटे की मां बनने वाली। यही शहरबानों से कहा ईरानी शहजादी, यही नरजिस खातून से कहा रोमन एम्पायर की शहजादी। इस ख्वाब में भी शहजादी आ रही, उनके ख्वाब में भी शहजादी आ रही, वहां भी यही कि जब जनाब नरजिस खातून को ये निकाह हो गए तो एक तमन्ना पैदा हुई कि शहजादी अब मैं चाहती हूं कि अपने दादा के महल में न रहूं, अपने शौहर के घर में आऊं। अब शहजादी फातिमा ने उनको पैगाम दिया ना कि इसका इंतजाम हो जाएगा, अगले हफ्ते इस्लामी लश्कर रोमन एम्पायर पे अटैक करने वाला, तेरा दादा अपने पूरे घर को लेके यहां से फरार इख्तियार करेगा, तू यहीं रहना, मुसलमान गिरफ्तार करेंगे, वो गिरफ्तारी तुझे सामर्रा पहुंचाएगी और वहां पे तुझे तेरा शौहर मिलेगा। पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से तू इमाम के घर में आएगी। मगर ये दो निकाह, दोनों में शहजादी फातिमा का एक्टिव पार्टिसिपेशन, دونوں سے شہزادی کا ایک ہی جملہ شہر بانو ہو کہ نرجس خاتون، ایک ہی جملہ کہ تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی. ایک 3 شعبان کا واقعہ ہے، ایک 15 شعبان کا واقعہ، اور ان دو کے درمیان ایک تیسرا نکاح ہمارے سامنے آتا، اور اس میں بھی بڑا عجیب جملہ اسی انداز کا ملتا. قبیلہ بنی کلاب کی، چھوٹا سا ایک قبیلہ، سردار کی بیٹی فاطمہ، شادی کے عمر ہو گئی، ابھی رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر مدینہ سے بھی کوئی رشتہ لے کے آتا. اب یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا شہر بانو کا باپ پرشین امپائر کا بادشاہ، یہ قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا نرجس خاتون کا دادا سیزر رومن امپائر کا. چھوٹا سا قبیلہ ہے لیکن بہرحال سردار قبیلہ کی بیٹی، رشتہ آتا. اور جتنے اب تک رشتے آئیں سردار نے سارے رشتے اپنے پاس روک لی، گھر والوں کو بتایا بھی نہیں، غور کر رہا. یہ رشتہ آیا، خوشی سے اچھل پڑا. گھر میں آتا، بیٹی جب شادی کے قابل ہو جائے تو باپ اور ماں کو فکر و پریشانی ہوتی، بیوی بہت پریشان رہتی. ایک مرتبہ کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک، تو جو یہ بار بار کہتی تھی کہ ہماری بیٹی فاطمہ ایک کہلابیا، قبیلہ بنو کلاب، عرب میں 4 قبیلے جو تھے بہت ہی مشہور تھے، شرافت کے اعتبار سے بنی ہاشم، اور پالیٹکس اور ڈرٹی پالیٹکس کھیلنے کے اعتبار سے بنو میاں، اور خوبصورتی کے اعتبار سے بنو ثقیل، جس قبیلے سے جناب ام لیلہ کا تعلق تھا جو بیان کل اور آخری تقریر میں ہونے والا، اور چوتھا قبیلہ بنو کلاب بہادر. ایک شرافت کے لیے، ایک ڈرٹی پالیٹکس کے لیے، ایک حسن و جمال کے لیے، اور ایک بہادری کے لیے. یہاں تک کہ عرب کے عام لوگ اپنی تلواروں پر اس قبیلے کا نام لکھا کرتے تھے، یہ اتنا بہادر قبیلہ تھا، ایک ضرب المثل. جیسے سخاوت کا نام لو تو حاتم طائی ذہن میں آتا، یہ اسلام سے پہلے سے سلسلہ چلا رہا. تو اس قبیلے کی شہزادی سردار کی بیٹی، ماں بہت پریشان ہے کہ یہ شادی کہاں ہو گیا، ہمارا ہم پلہ یا میچ قبیلہ ملنا چاہیے. شوہر نے جا کے کہا کہ مبارک ہو تم بہت پریشان رہتی ہیں، فاطمہ اکیلا بھی اکیلی. رشتہ آیا، بڑا اچھا رشتہ آیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی. اب دل میں خیال کیا اس مومنہ نے کہ ہم ہیں قبیلے کے سردار، تو کسی قبیلے کا رشتہ آنا چاہیے، شاید کسی بادشاہ کا رشتہ آ گیا، لیکن سردار چھوٹی چیز ہے، بادشاہ بڑی چیز. چنانچہ گھبرا کے کہا کہ کون سا رشتہ بتاؤ تو صحیح، میں لڑکی کی ماں ہوں. کہا کہ نہیں، یہ رشتہ اس طرح نہیں بتایا جائے، جاؤ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو، پھر بتایا جائے گا کون سا رشتہ آیا. ماں پریشان کی، یا اللہ یہ کون سا ایسا رشتہ آ گیا کہ اس انداز سے میرا شوہر سردار قبیلہ جو ہے، یہ بہت ہی زیادہ سوبر قسم کے لوگ ہوتے، اتنا خوشی کے مارے جو ہے اسے بات نہیں کی جا رہی. جب نماز پڑھ کے آئی تو کہا کس کا رشتہ؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی کا رشتہ آیا. اب اس مومنہ کو یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو محمد کا داماد ہے وہ ہمارا داماد بنے، اتنا ہمارا بلند رتبہ کیسے؟ شاید کوئی دھوکہ ہو گیا. دھوکہ نہیں، خود علی کے بڑے بھائی یقین جو ہیں وہ یہ رشتہ لے کے آئے، تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. تو کہا فوراً ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بات چیت میں کچھ وقت لگائیں کوئی اور رشتہ مل جائے علی کو. کہا میرا، میں نے تو ہاں کر دی، لیکن وہاں سے جواب ملا کہ حکم شریعت سب سے مقدم، جب تک کہ لڑکی کی رضامندی نہ ہو، جب تک کہ لڑکی سے نہ پوچھا جائے اور وہ خوشی سے یس نہ کرے، باپ اور ماں کو کوئی حق اور اختیار نہیں ہے شادی کو فائنل کرنے. رشتے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، رشتے رکھے جا سکتے ہیں، پروپوزل دیے جا سکتے ہیں، اپنے زندگی بھر کے ایکسپیرینس کی وجہ سے. لڑکے اور لڑکی کے پاس وہ زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ والدین کے پاس، वो एक्सपीरियंस की वजह से ओल्ड इज गोल्ड वाला एडवाइस दी जा सकती है, लेकिन लास्ट एंड फाइनल डिसीजन लड़की का हो, चाहे इतना बेहतरीन रिश्ता क्यों ना आया हो। अब अगर इसको आप दो दिन पहले की तकरीर से मिलाएं तो एक जुमला, चूंकि बहुत मशहूर जुमले थे तो मैंने उसको उस दिन नहीं पढ़ा, कि हत्ता यह कि जब मौला और शहजादी की वो शादी हो जो आसमान पे हो चुकी है, मगर दुनिया में भी पूरी फॉर्मेलिटीज की गई जो शरीयत बताती है। शायद ये लफ्ज अच्छा नहीं है, शरीयत के लिए फॉर्मेलिटीज नहीं, खुद पैगंबर ने जाके बेटी से पूछा कि तुम इस रिश्ते पर राजी हो कि नहीं। खानदान अहले बैत को जहन में लाइए, एक नूर के पांच टुकड़ों को जहन में लाइए, और उसके बाद पैगंबर का ये सवाल जहन में लाइए, क्योंकि मसला शरीयत के हुक्म में शरीयत हर एक के लिए एक, अहले बैत तो रोल मॉडल, वहां तो और ज्यादा जरूरी। तो लड़की की मां कह रही है तड़प के फौरन हां कर दो, तुमने ये पांच मिनट भी क्यों लगाए, और लड़की का बाप कह रहा है मैंने तो उसी वक्त सुनते ही कि मोहम्मद का दामाद हमारा दामाद बनने वाला है हां कर दिया। लेकिन उनका जवाब यह है कि चूंकि शादी लड़की से की जा रही है, जब तक कि वो अपनी खुशी के साथ अपनी राय नहीं देगी, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, जब तक कि उसकी तरफ से यस नहीं आएगा ये शादी नहीं होगी। चुनाचे अब जो तरीका होता है, और अब आजकल तो शायद वो माहौल नहीं रहा शर्मो हया का, लेकिन पहले तो था, मां ने भी बराह रास्त बेटी से नहीं पूछा, बेटी मां की इज्जत और एहतराम में शायद सही राय भी न दे, सहेलियां या फ्रेंड्स बुलाई गई और वो गई हैं, तो उन्होंने आने के बाद एक जवाब दिया फातिमा केलाबिया की मां को, और जवाब ये दिया कि आपकी बेटी कह रही कि मेरे रिश्ते का पूरा इख्तियार मेरे बाप और मेरे मां के हाथ में, लेकिन एक ख्वाब मैंने कल रात को देखा था जो आज मैं सारा दिन परेशान बैठी। एक शहरबानों का ख्वाब है थर्ड ऑफ शाबाद, एक नरजिसे खातून का ख्वाब है फिफ्टींथ ऑफ शाबान, और एक वो ख्वाब है जिसका नतीजा ये फोर्थ ऑफ शाबान की डेट थी, आज फोर्थ शाबान तो नहीं है लेकिन तकरीर फोर्थ शाबान की मुनासिब। ख्वाब देखा मैंने कल रात को, ये ख्वाब देखा था कि मैं कमरे में बैठी हूं, एक बीवी तशरीफ लाती, तफसील भी बताई, लेकिन एक तो मिंबर से वो जुमले अच्छे नहीं है और फिर वक्त भी नहीं, मुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाया, खुद अपने हाथ से मुझे दुल्हन बनाया, मेरे चेहरे को देखा, मेरी पेशानी को बोसा दिया, और एक जुमला देखकर कहा कि तू मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली, मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली। मैंने घबरा के पूछा कि अरे मुअज्जमा आप हैं कौन, कहा मैं रसूल खुदा की बेटी फातिमा जहरा हूं जो कि तू मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली। इसलिए मैंने तुझे अपने हाथ से तैयार किया, ये रात को मैंने ख्वाब देखा, अब मेरे वालिदैन खुद ही समझ लें कि इसका मकसद क्या। फातिमा जहरा एक इमाम मासूम हुसैन की मां के पास आती है, फातिमा जहरा एक इमाम मासूम यानी इमाम जमाना की मां के पास आती है, लेकिन वही फातिमा जहरा अब्बास इमाम नहीं। और जैसा कि मैंने पहली तकरीर में कहा था कि जुमला मैं किस तरह से कहता हूं, मेरा दिल जानता कि अब्बास टेक्निकली 14 मासूम में भी नहीं, ये जुमला मुझसे तो कहा भी नहीं जाता कि अब्बास मासूम नहीं, लेकिन बहरहाल 14 मासूम में नहीं, उनके पास भी उसी शान से जहरा होती, बल्कि फर्क यह बनता है कि यहां पर खुद अपने हाथ से दुल्हन को दुल्हन बनाती, लड़की को दुल्हन बनाती, विलादत से पहले की बात हो रही है, अभी अब्बास दुनिया में आने में एक साल बाकी, और उस वक्त से जहरा ने कहा तू मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली। हुसैन तो बहरहाल फातिमा का बेटा, इमाम जमाना तो फातिमा की औलाद इन्हीं मानों में कि नानी दादी ये सिलसिला चलता, नऊज बिल्ला जाहिरन तो अब्बास फातिमा का खून रगों में नहीं है, इमाम जमाना की रगों में है, लेकिन फिर वही जुमला कह रही, इतना शाने अब्बास शाने इमामत से मिलती है। और इसी में मैं एक जुमला भी कह के कब्र की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कब्र जैसी कोई बात करूंगा, तो खैर जनाब फातिमा अकेला भी बस शहजादी ने आके दुल्हन बनाया है, पैगाम वाज़े और बड़ी शान के साथ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کے محلہ بنی ہاشم میں آتی. اب تو قصیدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں، وقت ویسے ہی کم ہے تو بہت مختصر کر دوں یہ والے بیان. شادیوں کا بیان چل رہا تھا کیونکہ ولادتوں کا بیان چل رہا ہے ان تقاریر. محلہ بنی ہاشم میں بڑا سخت پہرا لگ گیا، رسول کا حرم ہے، علی کا حرم آ رہا. پھر وہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے، اسی میں بات یہاں پہ مکمل کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ جب دلہن، ایک رخصتی میں نے شہزادی کی پڑھی تھی، ایک رخصتی یہ دلہن فاطمہ کلابیہ جنہیں اللہ نے چار بیٹے اس طرح سے عطا کی کہ دنیا ان کا نام بھول گئی، اب ہر ایک ان کو ام البنین کہتا ہے، بیٹوں کی ماں، جنہیں اللہ نے مسلسل بیٹے دیے لیکن نام تو فاطمہ کلابیہ، اور جب آ رہی ہیں تو ابھی ام البنین نہیں کہلا رہی. علی کے گھر میں داخل ہوتی اور گھر میں نہیں داخل ہوتی، بس دیوڑی پہ بیٹھ جاتی ہے، پہلے تو جھک کے بوسا دیتی. حسن و حسین آتے ہیں، اماں یہاں کہاں بیٹھی ہیں، آئیے گھر میں تشریف لائیے. زینب و کلثوم آتی ہیں، مادر گرامی، آپ یہاں کہاں بیٹھی ہیں زمین پہ، آپ گھر میں تشریف لائیے. اور ہر ایک کا جملہ ایسا لگا کہ ام البنین کے کسی نے کوڑا مار دیا. طرف کے کہا، شہزادوں اور شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا، تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا، میں تو تمہاری خدمت کے لیے کنیز بن کے اس گھر میں آئی. شہزادے اور شہزادیوں نے محبت کی انتہا کر دی اور ام البنین نے عقیدت کی انتہا کر دی. ایک سال کے بعد چار شعبان، فورتھ آف شعبان 26 ہجرا، مولا کائنات، بس یہ اسی تسلسل کا جملہ ہے جس میں بات ختم کر رہا ہوں. مسجد میں تشریف فرما ہے، گھر سے پیغام آیا، مولا مبارک ہو مبارک، آپ کو وہ بیٹا مل گیا کہ جس کی آپ مسلسل تمنا کرتے رہے. یہ تو میں نے شادی کا بیان پڑھا، اس لیے وہ چیزیں نہیں بتائیں جو آج کل ہر بچے کو معلوم. کہ شادی سے پہلے میں نے تو بات شروع کی جب عقیل ام البنین کے محکے میں گئے، ورنہ عقیل کو بھیجا ہی یہ کہہ کر گیا تھا کہ علی کو بھی آج ایک تمنا اور مراد. اور یہ علی کی تمنا اتنی مشہور تھی کہ جب 9 محرم کو آقا حسین نے عباس کو بھیجا تھا کہ عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ مہلت دی اس کو، اسے مانگی نہیں لیکن لفظ تو یہی استعمال کیا. تو ساتھ میں اپنے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی کو بھی کر دیا. عباس تو جا رہا جلال والا ہے، عمر سعد کے سامنے جا رہا، وہ کوئی ایسا جملہ عمر سعد نہ کہہ دے کہ عباس کو جلال آئے تم بزرگ ساتھ میں جاؤ، کیونکہ یہ مولا علی کے صحابی ہیں اور آقا حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، تو عباس ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. اہل بیت کا عجیب گھرانہ ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو وہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے جو بادشاہوں کو نہیں ملتا. فضا بن کے کنیز آتی ہیں اور کہاں پہنچی، پمبر غلام بن کے آتے ہیں اور کہاں پہنچے، تو کہا کہ یہ عباس جلال میں بھی آئے گا لیکن چونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے بابا کے صحابی، جو یہ کہیں گے عباس مانے گا. تو جب وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو آپ نے سنا ہے نا کہ حبیب ابن مظاہر عباس کا جلال دیکھا کہ کس طرح عمر سعد سے بات کی. اس وقت تو عمر سعد کیا ایروگینس تھا، کیا نخوت تھی، کیا غرور تھا، 30,000 کے لشکر کا کمانڈر ان چیف. لیکن عباس کی گفتگو کا انداز، دونوں بزرگوں کو پیار آ گیا، واپس آ رہے ہیں، تو جملہ کہا نا ایک نے دوسرے سے، بھائی برے تمہیں یاد ہے وہ رات جس رات کو عباس کی ماں ام البنین اپنے محکے سے رخصت ہو کے آقا کے گھر آئی تھی؟ برہر نے کہا حبیب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ہر چیز آدمی بھول سکتا ہے، وہ رات کیسے بھول سکتا. اور حبیب تمہیں یاد ہے کہ اس رات کو مولا خوشی کے عالم میں کس طرح سے بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے؟ حبیب نے کہا برہر تم نے بھی کیا بات کہہ دی، وہ جملہ کون بھولے گا، بار بار کہہ رہے تھے یہ شادی میں نے صرف کربلا کے لیے کی اور اپنے وارث اور جانشین کی تمنا میں کی. شب عاشور تک علی کی یہ تمنا میدان کربلا میں دہرائی گئی، اور ان لوگوں نے کہ جو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں خود اس شادی میں. تو جب چار شعبان جس کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہو رہی ہے، جب چار شعبان کی تاریخ آئی، مولا مسجد النبوی میں مصروف عبادت ہے، گھر سے پیغام آیا، غلام پیغام لے کے آیا کہ مولا گھر کی کنیزوں نے کہلوایا کہ ہم آپ کو جا کے خبر دیں. جو تمنا اور مراد تھی ام البنین کو اللہ نے بھیٹا دیا. علی نے پہلے تو فوراً شکر کا سجدہ کیا. معصوم کی سیرت میں آپ کو قدم قدم پہ سجدہ ملے گا، چاہے معصوم کے باس چاہنے والے نماز اور سجدے کے بیان سے چڑ ہی کیوں نہ جاتے ہوں. پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھی اور پھر ایک مرتبہ بچے کو گود میں لے کر چہرہ دیکھ کے جملہ کا چہرہ دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، جیسی میری تمنا تھی، جیسی میری مراد تھی. اگرچہ یہ جملہ اگلا مجھے کہنا نہیں تھا، یعنی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اب یہاں تک بات پہنچی ہے تو کہہ دوں. اصل جملہ اس کے بعد والا تھا، لیکن جب یہ بات واقعات کا جو ایک فلو چل رہا ہے، کہا بیٹا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، خوشی کے عالم میں کہتے جاتے ہیں. لیکن پلٹ کے دیکھو ام البنین بہت پریشان نظر آئے. ماں کے یہاں اولاد پیدا ہو تو سب سے زیادہ تو ماں خوش ہوتی، اور پھر اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے، میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا بیٹا یا بیٹی یا اہل بیت کا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر پہلا ہی بیٹا ہو جائے تو بہرحال خوشی ہوتی. ام البنین پریشان، گھبرا، اتنے غمگین کیوں؟ کہا مولا پریشان ہوں، بیٹا پیدا ہو گیا، اب تک اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی مسکرائے، کہا اس لیے آنکھیں نہیں کھولی کہ میرا بیٹا. کیونکہ علی کو یاد آ گیا نا، اور یہ یاد تھا، یاد آ گیا کا لفظ تو مناسب نہیں، کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے بھی یہی کمپلین رسول خدا سے کی تھی. تو ایک مرتبہ کنیز سے کہا، ام البنین سے کہا اس لیے کہ میرا، ام البنین کہتی ہیں آنکھیں نہیں کھولی، علی نے کہا اس لیے کہ میرا بیٹا. اور ابھی انتظام ہو جاتا، کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ. حسین بلائے جاتے، بابا حکم. کہا کہ باپ ایک تحفہ اور گفٹ تمہیں دینا چاہتا. اور یہ کہہ کر اس بچے کو اس طرح حسین کی آغوش میں دیا کہ جیسے ہی حسین کی گود میں گیا، ایک دم سے بچے نے آنکھیں کھول کے دنیا میں پہلی جو زیارت کی وہ حسین کے چہرے کی. اور چونکہ جشن کا موقع ہے تو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ مصائب کا ایک جملہ تو ہر ایک کو یاد خود ہی آ گیا ہو کہ جب کربلا کی عاشور کو حسین عباس کے سرانے پہنچے تھے اور عباس آخری سانس لے رہے تھے، تو عباس نے زندگی میں ہمیشہ حسین کا حکم مانا، حسین سے کوئی خواہش نہیں کی ہے، زندگی میں پہلی اور آخری خواہش کی. آقا جب دنیا میں آیا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت بھی آپ ہی کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون جم گیا. مولا اگر میرے بازو ہوتے تو اپنی آنکھ کا خون میں خود صاف کر دیتا، لیکن ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، بس اتنی سی زحمت دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کیجیے. وہ آخری زیارت تھی لیکن پہلی زیارت. ام البنین تمہاری پریشانی دور ہو گئی نا؟ البتہ بعض علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب علی بچے کو حسین کی گود میں دے رہے تو بچے نے حسین کی گود میں جا کے آنکھیں تو کھولی، لیکن آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دی، شاید پیغام دیا ہو کہ آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لی. پھر ایک بار دوبارہ اپنی گود میں واپس لیا علی. اور یہاں سے اسلام کا ایک بہت اہم موضوع شروع ہو جاتا کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو پیرنٹس کی کچھ شرعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کا آغاز یہاں سے ہے کہ نام اچھا رکھو، عقیقے کا انتظام کرو، بالوں کو کے برابر چاندی بطور صدقہ دو. کا یہ فاؤنڈیشن اسٹون ہے جو آگے چل کے بہت زیادہ انسان کی لائف پر افیکٹ ڈالتے ہیں. یہ جناب عباس تو 26 ہجرا میں ہیں، لیکن عقیقہ جو اسلام میں شروع ہوا تو امام حسن، امام حسین 2nd اور 3rd ہجرا. اور بہت اہم یہ مسئلہ عقیقے کا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی ہمارے یہاں رسم بن گیا. یاد ہے نا کہ جب ایک راوی نے جا کے امام سے کمپلین کی، ایک صحابی تھا امام کا، امام کے پاس گیا، مولا میرا فلا پرابلم ہے، دعا بتائی. امام نے دعا بتائی. چند دنوں کے بعد آیا، مولا وہ دعا میں نے پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اور دعا بتائیے. امام نے دوسری دعا بتائی. दो वीक के बाद आया, कहा मौला वो दुआ भी पढ़ ली और पहली तो पढ़ ही रहा हूं, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई तीसरी दुआ बताई। मौला अब दुआ नहीं है, कोई तावीज दे दी, तावीज भी मिल गए मौला, कोई कुरान का अमल बताई। इतनी बार इमाम के पास आ रहा है, कह रहा मौला मैं जितनी दुआएं आप बता रहे हैं, एक आलिम भी अगर आपको दुआ बताता है तो असर हो जाता, यहां इमाम मासूम है और दुआओं पे दुआएं। तो मौला मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा प्रॉब्लम क्या। इमाम ने कहा एक काम कर, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा? कहा मौला बाप तो मर चुका है, मां है। कहा उससे जाके पूछ के तेरी विलादत के बाद तेरे लिए अकीका करवाया था कि नहीं करवाया था। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में रस्म के तौर पे सही बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमको दी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कहा कि अपनी मां से जाके पूछ के अकीका करवाया गया कि नहीं। घबरा के कहा मौला मैं अपने प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, आप मेरी विलादत वाले दिन की बात कर रहे हैं। कहा कि कुल्लो मौलूदिन मुर्तहिनुन बेअकीकत ही, ये इमाम के अल्फाज पढ़ रहा हूं, हर पैदा होने वाला बच्चा मुसीबतों और परेशानियों में गिरवी रखा है, घिरा हुआ, जब तक कि उसका अकीका नहीं होगा उसकी परेशानियां दूर नहीं हो सकती। अगर अकीका नहीं हुआ उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे वो ना दुआओं से दूर होते हैं, ना तावीज से दूर होते हैं, ना बाज़ोकात पुरानी अमल से भी। और इसीलिए अकीके की दुआ जो रसूल खुदा ने आका हुसैन के अकीके में पढ़ी, आका हुसैन की विलादत का हफ्ता चल रहा, तकरीर हमारी कल हुई थी, लेकिन वीक वही है ना सातवें दिन, तो वो दुआ आज तक हमारे यहां राइज है। उसका तर्जमा पढ़े तो समझ में आता कि आए खुदा इस जानवर की हड्डी के बदले में इस बच्चे की हड्डियां सलामत रहे, इसके गोश्त के बदले में बच्चे का गोश्त महफूज रहे, इसके खून के बदले में बच्चे का खून महफूज रहे। इमाम कह रहे हैं कि ये सलामती खरीदी जाती है अकीके के जरिए। और जब वो अपनी मां के पास गया तो मां ने कहा नहीं बेटा हमारे यहां तो रवाज ही नहीं था अकीके का, तुम्हारा अकीका तो नहीं हुआ। इमाम ने कहा अब अकीका कराओ। घबरा के कहा मौला मैं 45 का हूं। कहा 145 के होते तब भी अकीका होगा, और फिर देखो कि क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट ये निकला कि सारी परेशानियां दूर हो गई। लेकिन इसमें यह भी बता दू, आजकल बहुत ज्यादा हर चीज को चेंज करने और रिफॉर्म करने वाले ग्रुप हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें आजादारी में भी रिफॉर्म करने का बहुत ज्यादा जज्बा पैदा हो रहा। यह आज की बात नहीं है, 1200 साल पहले की हदीस पढ़ रहा हूं, जो हज के हवाले से ये इशू बहुत उठता कि एक रावी ने जाके कहा मौला अगर मैं अकीका ना करूं और उतने पैसे सदके और चैरिटी में किसी गरीब शिया को दे, गोश्त का इतना फायदा नहीं होगा जितना उसको कैश डॉलर का फायदा मिलेगा, तो मौला अगर मैं इसके पैसे दे दूं तो क्या अल्लाह मुझे सवाब देगा? सवाब मिलेगा, अकीका नहीं होगा और अकीके के बेनिफिट नहीं होंगे। अकीका कोई सदका और चैरिटी नहीं है। दुनिया में बास जगहों पर कुछ सादात अकीके का गोश्त नहीं खाते ये समझ के कि सदका, ये सदका नहीं है, ये दवा है, ये दवा है बच्चे के लिए। अब अगर फर्ज कीजिए कि कोई कहे कि मैं बजाय दवा के कैश डॉलर दे देता हूं और बच्चे को दवा नहीं खिलाता हूं, तो सवाब अपनी जगह हो लेकिन फायदा नहीं होगा। दवा है तो दवा खाना पड़ेगी। तो खैर अब ये जो अकीके का सिलसिला आया ये आका हसन और आका हुसैन की विलादत से आया। लेकिन ये जुमला जो मैंने कहा ये क्यों कहा कि पेरेंट्स की कुछ ड्यूटीज हैं बच्चे की विलादत के फौरन बाद, उसके अंदर अकीका है, उसके बाल का सदका देना है, और उनमें से एक है उसका अच्छा नाम रखना। क्योंकि ये भी तारीख के वाकयात आपने सुने। एक और वाकया जिसका अकीका हो चुका था वो आया, वो तो रसूल खुदा के जमाने का आदमी, या रसूल अल्लाह दुआ, दुआ बताए कोई फायदा नहीं, या रसूल अल्लाह कोई और दुआ, अब एक ही जैसे वाकयात क्यों रिपीट करो? आखिर पैगंबर ने जब 10-12 दफा उसको दुआ बताई और फायदा नहीं हुआ, पैगंबर ने कहा ये बता तेरा नाम क्या? हर एक सर रसूल नाम नहीं पूछते। कहा मेरा नाम साब, स्वाद के साथ, अरबी में साब के माने मुसीबत, मुश्किल, परेशानी। क्योंकि मासूम के सेंटर में मुझे लोगों को शायरी का अच्छा शौक और शेर समझने का अच्छा जौक नजर आया, تو اردو زبان میں صعوبت کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے پریشانی اور مشکلات کے لیے. پیغمبر نے کہا اچھا یہ نام تیرے باپ نے رکھا تو صاف، جس کا مطلب ہی مصیبت ہو پریشانی، تیری زندگی میں خیر کیسے آئے، اس کو بدل کے اپنا نام سہل کر دے. اور یہ سہل عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ ایسا کہ ہماری نانی اور دادی جو جاہل مطلق تھی، دستخط بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی کہتی تھی کہ بیٹا فلاں کام بہت سہل. اور جس دن سے اس کا نام چینج کیا اگلے دن سے جو اس کی پریشانیاں دور ہو. تو یہ جو دو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ پیرنٹس کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو افیکٹ ڈالتی ہیں اولاد کے فیوچر میں. اور اسی جملے کو ابھی میں آگے بڑھاؤں گا، بلکہ ابھی ہی بڑھا دوں، 45 منٹ ہو گئے ہیں، آپ حضرات پرمیشن دیں تو آج بھی میں گھنٹہ کر دوں. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں انسان کی لائف پہ افیکٹ ڈالتی ہیں، جس میں نام، جس کے اندر، کیونکہ آج کل نام بھی ایک بہت بڑا پرابلم، خاص طور پر لڑکیاں کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو مصیبت ہم لوگوں کی ہو جاتی. مولانا ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ کی رحمت، اللہ نے بھی اپنے حبیب کو بیٹی دی تو کوئی نام بتا دی. ہم نے کہا فاطمہ، تو بہت کیا بولے وہ، لیکن اس کا جو ہے نا باڈی لینگویج بتاتی، مولانا یہ بہت پرانا نام. یا کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں اتفاق سے فاطمہ دو تین ہو چکی. اہل بیت کے گھر میں ایک وقت میں 18 فاطمہ تھی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل بیت کے لیے، فاطمہ کا پلورل فواطم، اہل بیت کی فواطم. حتیٰ یہ جملہ ہے کہ جب شب ہجرت رسول خدا اپنے بستر پہ مولا کو سلا کے گئے تو پیغمبر تو چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد کہ 4 دن بعد مولا فواطم کو لے کے مدینے گئے اور رسول کو جوائن کیا راستے میں. خاندان اہل بیت کی وہ خواتین 4-5 جو جن کو لے کے علی گئے تھے، سب کا نام فاطمہ تھا، جن میں رسول کی بیٹی بھی ہیں، ان کی اپنی ماں فاطمہ بنت اسد بھی ہیں. 18 فاطمہ ایک وقت میں ہوتی ہیں. لیکن خیر ہم نے کہا پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر عاتقہ، سب پرانے نام لگتے ہیں. مولانا کوئی نیا نام بتائے، بڑا یونیک قسم کا نام. اور یونیک سے مطلب ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ انڈین فلم انڈسٹری، بالی ووڈ کی جو ہیروئنز ہوتی ہیں ان کے ناموں سے ملتا جلتا نام. نام کے بڑے افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن نام، عقیقہ، بالوں کے وزن کے برابر چاندی، یہ سب انسان کی لائف پہ افیکٹ ڈالتے ہیں، زیادہ تر دنیاوی زندگی، یعنی پرابلم نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی. مگر یہاں سے ایک اصول اسلام نے دیا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے فیوچر کا خیال کرے. ہم ایجوکیشن کے اعتبار سے کرتے ہیں، مجھے امریکہ کا سسٹم نہیں پتا، لیکن دنیا میں کتنے ملک کہ جہاں بچہ پیدا ہوا اور ماں نے بیٹی کے جہیز کی تیاری شروع کر دی. یہ تو ہوا انڈیا پاکستان، اور باپ نے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے ابھی سے کوئی پالیسی یا انویسٹمنٹ لے لیا، یہ ہو گیا یورپ کے بہت سے ممالک. اب کتنا فیوچر، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال. باپ اور ماں سے بھی پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ ہمارا بیٹا 100 سال رہے گا. لیکن ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے یہ پیرنٹ کی ذمہ داری، لیکن پیرنٹ کے 100 سال کے فیوچر کے لیے اولاد کا اتنا خیال کرے تو جو فیوچر قیامت تک ہے اور جنت تک ہے، جنت میں جانے والا، کیا وہ سرائیکی میں کیا پڑھ رہے تھے، جنت سے ادھر پڑے، وہ سرائیکی مجھے نہیں آتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ جنت تک کا جو فیوچر ہے اس کی فکر کیوں نہیں. یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ اس دنیا میں اولاد کے لیے والدین پریشان ہوتے ہیں. اور اسلام نے نام اور عقیقے کے جو اصول ہم کو بتا، جو ہمارے گھر میں، ہماری فیملیز میں پریزرو ہیں، مگر یہ اصول فقط اسٹارٹنگ ہیں، کمپلیٹنیس نہیں ہے. اب اس کے بعد اس بچے کو میوزک سے بچانا، کیونکہ یہ میوزک اس کے لیے قبر میں پرابلم کریٹ کرے گی. میں نے کہا جب آج میں نے 2 وعدے کیے، پہلا توڑ دیا، پہلا وعدہ تھا کہ 45 منٹ، توڑ دیا 60 پہ جا رہا ہوں، تو دوسرا وعدہ تھا کہ قبر کی بات نہیں آئے گی، وہ بھی توڑنا چاہیے. جب دونوں وعدے ساتھ کیے گئے تو ساتھ توڑے جائیں. اب قبر بھی ایک فیوچر ہے ہمارا، اور قیامت کا میدان بھی ایک فیوچر ہے ہمارا، اور پل صراط بھی ایک فیوچر ہے. اور پل صراط کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، جس کے اوپر انشاءاللہ اگر کبھی جشن سے ہٹ کر مجھے تقریریں کرنے کا موقع معصوم میں ملا، جس کا میں بھی کچھ حساب کر رہا ہوں اور انتظامیہ بھی مجھ سے بار بار بہرحال انویٹیشن دے چکی ہے، تو اس کے اندر، کیونکہ جشن میں تو ذرا اچھا نہیں لگتا یہ اس قسم کی سخت گفتگو، لیکن پل صراط کی جتنی تکلیفیں آپ نے اپنے بچپنے سے اب تک سنی ہوں گی، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہ صرف صاحبان ایمان کے لیے. وہی پل صراط اللہ نے بنایا ہی مومن کے لیے، غیر مومن کو پل صراط پر قدم ہی رکھنے کی اجازت نہیں. السوائق المحرقہ میں حضرت ابو بکر کا جملہ آپ نے علماء سے کتنی بار فضائل میں سنا، مگر اس پہ غور کرے نا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، پل صراط پہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ علی اس کے لیے لکھ کے نہ دے دے یہ ہمارا والا. عرب ممالک میں آج بھی بلکہ پاکستان بھی پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے جواز السفر، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو جس کے بغیر آپ کو پرمیشن نہیں ہے، پلین پہ بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے، پل صراط پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں جب تک کہ علی خالی زبانی نہیں لکھ کے دیں یہ ہمارا شیعہ، وہ پل صراط پہ جائے گا. اور پھر پل صراط جو ہے تو وہ سارے جو عذاب ہیں یا تکلیفیں وہ علی کے اس شیعہ کے لیے جس کی شیعت کو علی مان رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے اعمال میں ذرا سا علی کے طریقے کو بدل دیا تو اس کی سزا اس کو ملے گی. وہ سزا نہیں وہ ٹریٹمنٹ ہے. عذاب جو ہے نا اس کو عذاب مت سمجھیے، مومن کا عذاب عذاب نہیں ہوتا، عذاب کہتے ہیں پنشمنٹ کو، مومن کو پنشمنٹ نہیں، وہ ہے مومن کا ٹریٹمنٹ. اسے اتنا پاک پاکیزہ کرنا ہے کہ جنت میں پہنچ کر علی کی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہو، اس لیے کہ بدن پہ خون لگے تو بدن نجیس ہوتا ہے اور اگر آدمی گانا سنے تو روح نجیس ہوتی ہے، تو علی کے پاس جانے کے لیے بدن کی طہارت بھی چاہیے ہے، علی کے پاس جانے کے لیے روح کی طہارت بھی چاہیے. ایسے خدا نے نہیں کہا کہ ہر رجس کو دور کیا ہے، لیذھبان کو مر رجس، تو اگر ہم اپنے اندر رجس، ہم رجس نہیں لیکن اگر ہم اپنے اندر رجس اٹھا لیں، معلوم ہے نا آپ کو، آپ آقا حسین کے روزے پہ اگر جا رہے ہیں اور آپ کے بدن پہ نجاستوں میں کوئی نجاست، اعوذ باللہ، خدا نہ خاصا شراب کے قطرے لگے، آپ خود نہیں جائیں گے حرم کے اندر، میں نجیس ہوں پہلے اپنے آپ کو پاک کروں. اسی طرح سے جنت میں حسین کی محفل میں جانے کے لیے روح کو پاک کرنا، اور روح کے پاک کرنے کا نام ہے وہ عذاب جس میں کوڑے بھی آتے ہیں، جس کے اندر آگ بھی آتی ہے، لیکن یہ بہت سخت مجلسیں ہیں جو جشن کے لیے صحیح نہیں ہے، پلٹ کے پہنچیے. نام رکھو تاکہ اولاد کی فیوچر لائف اچھی گزرے، اچھا نام، اور عقیقہ کراؤ تاکہ بہت سارے پرابلم اولاد کے دور ہو جائیں اس ٹریٹمنٹ سے جو پیدا ہوتی. یہاں بھی ہوگا سسٹم، کیونکہ یہیں سے تو شاید دنیا میں گیا، بچہ پیدا ہوتا ہے نیو بورن بیبی کے ویکسینیشن ہوتے ہیں، یہ ویکسینیشن، یہ انجیکشن، یہ لگانا کیوں بھائی، ابھی بچے کو کوئی بیماری نہیں. کہا کہ نہیں، یہ جو فیوچر میں بیماریاں ہو سکتی ہیں ان سب کے لیے ابھی سے یہ انجیکشن لگ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں پولیو کا ہوتا ہے، ڈپتھیریا کا ہوتا ہے، کئی ہوتے ہیں، یہ فیوچر کے لیے، اور ہر باپ اور ماں اس پہ عمل کرتا. عقیقہ اسی طرح سے روزی کی پریشانی، صحت کی پریشانی، ان کا ویکسینیشن ہے، یہ والدین نے کر لیا، مگر یہ 100 سال کی دنیاوی زندگی کے لیے تم نے کیا اور بہت اچھا کیا. آج کی دنیا میں تو ایسے بھی والدین ہیں کہ اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں خیال کے، لیکن اب خیال کرو کہ ایک دن اسے قبر میں بھی جانا ہے، اور ایک دن اسے قیامت میں بھی جانا ہے، اور ایک دن اسے پل صراط پر بھی جانا ہے، وہاں بھی جو جو چیزیں اس کے لیے کام آ سکتی ہیں والدین ان کا استعمال کرے. وہ آگے سن کے خود میوزک سننے لگے اس کا پرابلم، لیکن جب تک کہ وہ نہ سمجھ آئے یہ تمہارا پرابلم، تمہیں اپنے گھر کو ایسا بنانا پڑے گا کہ یہ آواز اس کے کان میں نہ جائے. وہ بالغ ہونے کے بعد یا انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد نماز چھوڑ دے اس کا پرابلم ہے، لیکن جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تمہاری بات مانتا ہے تمہیں اس کو نماز پڑھوانا، بڑی ہو کے وہ بچی بے حجاب بن جائے یہ اس کا مسئلہ، جب تک تمہارے کنٹرول میں ہے جو اصول میں نے ابھی ویکسینیشن کا بتایا اور باقی چیزوں کا. تو یہ اسلام کے تربیت کے اولاد کے وہ بہترین اصول ہیں جو آقا حسن، آقا حسین، آقا ابا، ان سب کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. چنانچہ مولا نے بچے کو گود میں واپس لیا اور ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، ایک بار پہلے چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا یہ ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، پھر حسین کی گود میں دیا واپس لیا اور کہا کہ میرا یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول مجھ سے کہہ گئے کہ اس کا نام عباس رکھنا. جب علی کے پہلے اولاد حسن کا نام رسول نے دیا، جب علی کے دوسری اولاد حسین کا نام رسول نے رکھا، جب علی کی تیسری اولاد زینب کا نام رسول نے رکھا، اور ہر بار مولا نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں، تو رسول جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حسن و حسین کا نام رکھا ہے، جسے فاطمہ نے تیسرا حسن کا، اس کا نام بھی رسول رکھے گئے. چنانچہ مولا نے ابھی تک نہیں بتایا، 4th of شعبان 26 ہجرہ کو بتایا اور کہا کہ اللہ کا رسول کہہ گیا تھا کہ اس کا نام عباس رکھنا، عباس شیر. اب سنیے بس، یہ اب آخری جملے آ گئے اور یہ جہاں سے میری تقریر شروع ہوئی یہ وہیں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک سیکوینس ہے. آج کی تقریر شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ فاطمہ کے ان نکاحوں میں پارٹیسپیشن سے اور ان اولادوں میں، فاطمہ کی جو وہ اولادیں جو ماہ شعبان میں پیدا ہوئی ان سب کے، تو یہ سلسلہ اب آخر میں پہنچ. مولا کائنات کی 28 اولادیں، 12 بیٹے 16 بیٹی، اور حسین کے بعد اور عباس کے درمیان بھی کچھ اولادیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، فاطمہ نے کہا یہ میرا تیسرا بیٹا، لیکن حسین کے بعد کچھ اور اولادیں ہوئی ہیں جن میں سب سے مشہور محمد حنفیہ، وہ عباس سے بہت بڑے، عباس سے پہلے پیدا ہوئے. ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب، مختار نامے میں ان کا رول بھی بہت اہم. لیکن آج صرف حضرت عباس تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. تو یہ جملے میں نے کیوں کہہ دی؟ ایسا نہیں لگا کہ میں کچھ ٹائم ویسٹ کیا، نہیں، ٹائم نہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کے بعد علی کے یہاں اور اولادیں بھی ہوئی، اور زینب ہر ولادت کے موقع پہ اپنی ماؤں کی مدد کے لیے ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے بھائی ہوتا ہے بہن کو خوشی، آج تک زینب کا وہ ریئیکشن نہیں تھا جو آج ہوا. جیسے ہی علی نے چہرہ دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ گیا تھا کہ اس کا نام عباس رکھنا، اب زینب جو اسی کمرے میں ام البنین کی خدمت کے لیے موجود، اب وہ تڑپ کے آگے بڑھ. پہلے تو بابا سے ریکنفرم کیا، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے نا، یہی ہے نا عباس. یہ جملے کے لیے میں نے کہا کہ اس سے پہلے زینب کے کچھ اور بھائی بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن عباس کہا. علی مسکرا کے کہتے ہیں ہاں زینب تیرے اسی بھائی کا نام عباس. علی کو تو سب معلوم ہے کہ زینب کیوں پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دی. زینب اور عباس کے درمیان تقریباً 20 سال سے زیادہ کا ایج ڈفرنس جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا، تو زینب نے ایک بات عباس کو گود میں لی، اور گود میں لینے کے بعد عباس کے کان پر منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی، باتیں ہونے لگی. بہنیں اور اتنا چھوٹا بھائی ہو تو اس سے باتیں کیا کرتی ہیں. علی مسکراتی کہ زینب ابھی سے باتیں شروع کر دی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ عباس تیرے پاس ہی رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی. عباس کی ساری خدمت زینب کو کرنا ہے، تو اتنی جلدی کہ بابا کی گود سے نعوذ باللہ ایک طرح سے کھینچ لیا، زبردستی لے لیا. گھبرا کے زینب نے کہا نہیں بابا، ابھی میں عباس سے کچھ نہیں کہہ رہی بیٹی، ابھی ابھی سب نے دیکھا کہ تو نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا. کہا نہیں بابا، میں خود کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو 15 سال پرانی امانت ہے جسے آج میں نے ادا کیا. ایک امانت تھی میرے پاس اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب یہ امانت کو میں ادا کروں. اہل بیت کا خاندان جہاں امانت کو پہنچانا لازم ہوتا، ہمارے امانت کوئی ہمارے پاس رکھوا دے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو اس طرح کھائیں کہ اسٹمک کو پتا بھی نہ چلے، اتنا طاقتور اسٹمک ہوتا ہے. زینب کہتی ہے بابا 15 سال سے ایک امانت. علی سب جانتے ہیں، امام وقت، باب مدینت العلم، علم ما کان و ما یکون کے حامل. لیکن بہرحال وہ کمرہ تو غلام، کنیز، دوسری بیٹیاں، سب کو بتانا بھی ہے کہ عباس کون. علی نے مسکرا کے کہا تو زینب بیٹی کون سی امانت؟ کہا 15 سال پہلے جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، بابا آپ مسجد میں تھے، حسن حسین بھیا نانا کی قبر پہ تھے، میں کمرے میں اکیلی تھی، ماں نے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس نام کا پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہیں. میں نے اما کا سلام اپنے اس بھائی کو پہنچایا. زینب بڑی عظمت، لیکن زہرا کے برابر تو نہیں ہے نا، فاطمہ فاطمہ. جب حبیب ابن مظاہر نے زینب کا سلام سنا تو برداشت نہ کر سکے، خش کھا کے گر پڑے. کہ اللہ اللہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا سلام میرے نام آئے، مجھے پہنچایا جائے. تو فاطمہ کا سلام جس عباس کو مل رہا ہے، جو فاطمہ زینب سے افضل ہیں، کیا شان ہے عباس کی، کیا رتبہ ہے عباس کا، کیا مرتبہ ہے عباس کا. اور یاد رکھیے گا کہ فاطمہ نے، اردو کا ایک لفظ ہے، شاید ہندی کا ہے، بہت زیادہ یعنی استعمال ہوتا ہے شاعری میں بھی، فاطمہ نے جو عباس پر اتنا مان ظاہر کیا، اتنا کانفیڈنس، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد، تو واقعا عباس نے کس انداز سے اس کو پورا کر کے دکھایا. کیونکہ گھنٹہ بھی ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں، دیکھ رہا ہوں میں، گھڑیاں دیکھ رہا ہوں، لیکن تین گھڑیاں ہیں، تینوں میں ٹائم ذرا سا الگ الگ ہے، لیکن بہرحال ہو تو نہیں نہیں بہرحال اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ایک جملہ سن لیجئے، عباس فاطمہ، آج پوری مجلس اب تک عباس اور فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے چلی، ٹھیک ہے، اس میں جناب شہربانو کا بیان بھی آیا، نرجسِ خاتون کا بیان بھی آیا، تین شعبان کا بیان بھی آیا، پندرہ شعبان کا بیان بھی آیا، لیکن مجموعی اعتبار سے فاطمہ اور عباس، تو عباس کس انداز سے زہرا کی اس بھروسے اور اس اعتماد کو پورا کر کے دکھایا. علی کی تمنا تو ہے، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اتنا آپ نے سن لیا کہ میں نے اس کو دہرایا نہیں، لیکن بہت ہی شارٹ کر کے اگر میں عباس کو بتاؤں تو ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا مشکل کشا اہل بیت کا گھرانا، اس کائنات میں کسی کو کوئی پریشانی پیش آ جائے، میں نے لفظ دنیا استعمال نہیں کیا، میں نے لفظ کائنات استعمال کیا، اور میں نے انسانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ کسی انسان کو، میں نے کہا کسی کو بھی کوئی پریشانی آ جائے، چاہے وہ ہرنی کا بچہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ غیر معصوم ہو، چاہے وہ معصوم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ انبیاء اور اولیاء ہو، پریشانی جس کو پیش آئے گی ان کا مشکل کشا اہل بیت کا گھرانا. لیکن اگر اہل بیت کو کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اہل بیت کا مشکل کشا کون ہے؟ اہل بیت کے مشکل کشا کا نام عباس ہے. ایک ہے تمام انسانوں کے مشکل کشا اہل بیت، اور ایک ہے اہل بیت کے مشکل کشا جو عباس کہلاتے ہیں. چنانچہ اگر آپ بہت ہی شارٹ میں جا کر عباس کے حالات پہ تو پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، بہت ہی شارٹ میں جا کر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، جناب عباس ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، جس طرح سے چہرہ چاند کی طرح سے چمکتا تھا، اور جناب زینب کبریٰ نے عباس کی رخصتی کے وقت یہ جملہ کہا تھا، عباس جب مجھے بابا یاد آتے تھے میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی، شبی ہیں عباس. کل رات جو آخری تقریر ہوگی اس جشن کے سلسلے، وہ شبی رسول خدا علی اکبر کے بارے میں ہے، لیکن اگر اکبر شبی رسول اللہ ہیں تو عباس شبی علی ملکوہ، اور اگر آپ اس کو اس حدیث کے ساتھ ملا لیے کہ علی کے چہرے کے لیے کہا گیا کہ علی کے چہرے کو اگر دیکھو، وہاں آدم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں نوح بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں ابراہیم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں موسیٰ بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں اسماعیل بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں داؤد بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں سلیمان بھی. ایک پوری حدیث ہے 70 انبیاء، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ اور آدم اپنے زہد کے ساتھ، وہ سب علی کے چہرے پہ، اور وہی شبیہ ہے عباس کا چہرہ. تو گویا عباس کا چہرہ یہاں وہ چہرہ بنا کہ جس پہ آدم بھی نظر آ رہے، جہاں نوح کی بھی زیارت ہو رہی، جہاں ابراہیم و اسماعیل و داؤد و سلیمان و موسیٰ اور عیسیٰ، یہ تمام انبیاء جمع ہو گئے قمر بنی ہاشم. ایک لقب ہے سرکار وفا، ایک لفظ جو عربی میں یعنی عربوں میں زیادہ رائج ہے، انڈیا پاکستان میں کم ہے لقب، شہرت تو بہت زیادہ ہے، ابو قرابہ، مشک والے. ہمارے یہاں کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جو مشک سکینہ کے بغیر، لیکن عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. ہر ایک کی حاجت عباس کے ہاں پوری ہوتی ہے، اور جیسا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے کئی دفعہ مسجدوں میں پڑھا، لیکن ہمارے بزرگ علماء پڑھتے آ رہے ہیں، کتنی ہی بڑی پریشانی، 133 ٹائمز اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے، جو تعقیبات نماز کی چھوٹی سی جو کتاب پاکٹ سائز کی لاہور سے چھپی ہے اس میں، اور جناب عباس کے روزے کے بالکل سامنے 4 شعبان کو باقاعدہ یہ والی دعا لکھ کے لگائی جاتی ہے، 3 شعبان سے 15 شعبان تک لگی رہتی ہے، 133 چونکہ عباس کے نام کے نمبر بنتے ہیں. عباس عربی میں کہیں این بے بے الف سین، انگلش میں کہیں اے بی بی اے ایس، اس کے جو نمبر بنیں گے نا 133. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اس شف کربی بے حق اخیک الحسین. یہ میں اپنے موضوع پر ہی ہوں، موضوع سے نہیں ہٹا. کائنات کے مشکل کشا اہل بیت ہیں، اہل بیت کے مشکل کشا کا نام عباس. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے، اس شف کربی عباس آپ کو واسطہ، بے حق اخیک الحسین آپ کے بھائی حسین کا، کہ میری پریشانی بھی دور کر. آج بھی اگر کوئی پیاسا 133 ٹائم یہ دعا پڑھے، پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی، پیاس روزی کی ہوتی ہے، پیاس صحت کی ہوتی ہے، پیاس اولاد کی ہوتی ہے، پیاس علم کی ہوتی ہے، ہر چیز پیاس ہے. آج بھی پیاسوں کے سقا عباس ہیں 133 ٹائم. لیکن اس کا جملہ، اس دعا کا، آج سے 6 سال پہلے دبئی کے اندر وہ جو پیرس میں رہنے والا ایک کیمیکل انجینئر، پولیو تھا اس کی ٹانگوں میں بچپنے سے، اور 8 محرم کی مجلس میں بیٹھ کے اس نے یہ دعا سنی. ہمارے مراجع میں ایک بہت اہم مرجع جن کا انتقال ریسنٹ پاس میں ہوا، آیت اللہ العظمیٰ آغائے فاضل لنکرانی، اور ان کے ریپریزنٹیٹیو مجلس پڑھ رہے تھے، یہی دعا پڑھی، جو باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ پورا واقعہ ہے. اور اسی مجلس کے اندر پوری زندگی جو پولیو کا مریض، 40 سال کی ایج ہو گئی، جیسے ہی دعا پڑی مجلس ختم ہوئی، جو بیساکھیوں پر آیا تھا اس کا وسم کے سامنے جا رہا، حتی یہ کہ اس کی وائف جو کرسچن تھی، فقی مسئلہ آج نہ پوچھئے کہ کرسچن اور مومن کی شادی کیسے ہو، اور وہ پی ایچ ڈی تھی پیتھولوجی، نان مسلم، جب اس نے دیکھا میرا شوہر آیا تو وہ تو ہر چیز کو لوجک کے حساب سے، یہ پوسیبل ہی نہیں، اس کی اپنی فیلڈ میڈیکل، اس نے واقعہ سنایا، کہا مجھے لے کے جاؤ ان عالم کے پاس جنہوں نے یہ پڑھا. اور پھر کافی ڈسکشن ہوا، اسی وقت اس نے کلمہ اسلام پڑھا، اور نام اس کا مریم رکھا گیا. تو یہ تو ابھی 5-6 سال پہلے وہ واقعہ کہ لوگوں نے آغائے فاضل لنکرانی سے سوال کیا کہ کیا یہ دعا ان ورڈنگ کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح قبول ہو. کہا کہ ہاں، جو اللہ کا وعدہ حسین سے، یہاں کل والی حدیث مل گئی، کہ تیرے روزے کے اندر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. یہ جو وعدہ اللہ کا حسین سے ہے، چونکہ فاطمہ نے عباس کو بھی حسین قرار دیا، یہی وعدہ اللہ عباس سے بھی. اور روزے کا مطلب ہے ہر وہ جگہ جہاں ذکر عباس ہو رہا ہے، تو یہ دعا عباس کی مشکل کشائی کا ایک نمونہ. کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا 133 ٹائم پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، خالی یہ عباس کہہ دے، لیکن بات یہ ہو رہی کہ عام آدمی نہیں، اہل بیت کے بھی سارے پرابلم خود دعا کا دوسرا لفظ نہیں، پہلا لفظ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، آئے اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے والے. حسین سب کے مشکل کشا ہیں، عباس حسین کے مشکل کشا بن رہے ہیں. جب تک عباس زندہ تھے کربلا میں کیا بچے پریشان تھے؟ نہیں، آلتش آلتش کہہ رہے تھے کربلا. عباس کے بعد کسی نے یہ لفظ نہیں کہا. پیاسے تو بچے شام تک گئے. زینب کبرا کو زندان میں بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی، کیونکہ آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ بچوں کے لیے پوری نہیں. پیاسے تو بچے بازار کوفہ میں گئے ہیں، ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ کو پانی مانگنا پڑا. کم پیاس میں تو بچے کہہ رہے ہیں آلتش، وہ کم پیاس بھی قیامت کی پیاس ہے، یعنی 3 دن. اور 5 دن کی پیاس میں اب بچے خاموش ہیں. کیوں؟ پانی ملا اس لیے نہیں، عباس نہ رہے اس لیے. بچوں کو پتا ہے جب تک عباس زندہ ہے ہمارا مشکل کشا زندہ. زینب کو معلوم ہے جب تک عباس زندہ ہے میری چادر سلامت. اور آقا حسین، بات ختم کر دی میں نے، لیکن سیرت عباس ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ عباس کا نام رکھتے وقت جو اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ اپنی اولاد کا فیوچر، چاہے دنیا کا ہو، چاہے قبر کا ہو، چاہے قیامت کا ہو، چاہے پل صراط کا ہو، وہ تمہیں بنانا اور تمہیں اس کا خیال کرنا. اور چون جناب عباس کے مقابلے میں جناب علی اکبر کی تقریر میں یہ چیز زیادہ مناسب لگتی ہے، تربیت اولاد اور ڈیوٹیز آف پیرنٹس ٹوارڈز دیئر یوتھ، تو یہ زیادہ بات کل آئے گی. آج تو آخری جو صاحب منتخب التواریخ اور کئی کتابوں میں اسدی شاعر کا ایک واقعہ ہے. بس اس میں میری بات ختم ہو رہی ہے. شعر و شاعری جیسا کہ میں نے کہا کہ شوق بھی ہے ذوق بھی ہے. عرب کے ایک شاعر نے جناب عباس کے حال میں ایک مرثیہ لکھا اور بہترین مرثیہ. ابھی تک میں دو تین دفعہ ایسے جملے کہہ چکا کہ شاعر حضرات اگر کوئی ہوں گے تو مجھ سے خوش ہو گئے ہوں. اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے شاعر جو ہیں مجھ سے ناراض رہتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں شاعری کا وہ معیار نہیں رہا. عقیدت محبت کی وجہ سے سننے والے بھی بہت داد دیتے. پہلے زمانے میں جو کلام لکھا جاتا تھا اس کے بعد شاعر اس کو نظر ثانی کرتا تھا، پھر کسی استاد کو دکھاتا تھا، پھر جا کے کہیں محفلوں میں پڑھا جاتا تھا. تو وہ عقیدت محبت ہے جو آج کل ہے. تو شاعر ازدی عربی شاعر نے ایسا نہیں کیا، پورا مرثیہ جناب عباس کے حال کا لکھ لیا، اس کے بعد دوبارہ ری چیکنگ کے لیے اس کو پڑھا. پہلا ہی جو اس کا شعر تھا، عرب میں ہر مرثیہ مسدس کے حیات پہ نہیں ہوتا ہے، تو جو پہلا ہی شعر تھا وہ اس کو بہت غلط لگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب عباس کی پوری سوا گھنٹے کی اب تقریر ہو رہی ہے، یہ عظمتیں میں نے خود بتائی، مگر اسلام میں بہرحال حفظ مراتب و پروٹوکول ہے، حسین حسین، امام ہے، معصوم ہے، عباس کے آقا. تو اس انداز سے عباس کی تعریف کریں کہ حسین کی توہین ہو جائے، یہ بھی حرام. اس نے پہلا شعر دیکھا اس کو ایسا لگا کہ میں نے عباس کی تعریف کرتے کرتے آقا حسین کی شان میں گستاخی کی اور ان کے اسٹیٹس کو گھٹا دیا. یہ نہیں ہے دین، یہ نہیں ہے محبت. جو میں نے ایک ذرا دبے الفاظ میں شکوہ کیا اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کہ بعض اوقات ہمارے یہاں شاعری میں یہ حفظ مراتب ختم ہو جاتا. مولا مجھ سے زیادہ حضرت ابو طالب کی عظمت ماننے والا کوئی نہیں، لیکن کبھی علی چھوٹے لگتے ہیں، ابو طالب علی سے بڑے لگنے لگتے ہیں. شہزادی فاطمہ کا رتبہ کم کیا جاتا ہے ام المومنین خدیجہ طاہرہ. کبھی میری تقاریر سنیے گا، لوگ کہتے ہیں صحیح معنوں میں معرفت خدیجہ بھی پتا چلی ہے. بہت مشکل منزل ہے، اتنا میرا کہنا بھی غلط، ٹائم کی کمی کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو جائے. اب بات کی تعریف میں نے کی، آقا حسین کی توہین ہو گئی ہے، مرثیہ مجھے نہیں پڑھنا. پورا مرثیہ لکھ دیا لیکن اس نے بند کر کے رکھ دیا. اور وجہ کیا تھی، وہ پہلا شعر اس کا ترجمہ پڑھ دوں. الیوم استجار به الہدیٰ، عاشور کا دن وہ تھا کہ ہدایت کا آفتاب حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. کہا کہ اس شعر سے یہ مفہوم نظر آ رہا کہ عباس حسین جو تھے وہ عباس کی پناہ میں تھے، یعنی عباس کا رتبہ حسین سے بڑا ہو گیا. یہ توہین، آقا حسین کی توہین، یہ نہیں پڑھوں گا مرثیہ، بند کر دیا. اور بس ٹھیک. اب وہ ویک شب جمعہ آ گئی. شب جمعہ جب وہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا میں کربلا محلہ میں کھڑا ہوں. آج کل کربلا کی زیارتیں جتنی آسان ہو گئی، پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، کتنی زحمت اٹھا کے لوگ جاتے تھے، آسان نہیں تھا، تو بہت سے لوگ زندگی بھر تڑپتے رہتے تھے اور وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے. خواب میں دیکھا میں کربلا میں کھڑا ہوں اور سامنے آقا حسین کا حرم، جو بڑے آقا کا حرم کہلاتا. دوڑ کے گیا، حرم آقا کا سامنے ہو، مومن اپنی جگہ کھڑا رہے کیسے ممکن ہے. دوڑ کے گیا حرم میں داخل ہوا اور یہ سوچ رہا کہ آج کی رات شب جمعہ، شب جمعہ تو آقا کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. میں حرم میں جا تو رہا ہوں لیکن خدا معلوم زری تک موقع ملے گا کہ نہیں. حیران ہو گئے. پہلے داخل ہوا صحن میں، پورا صحن خالی، پھر آگے بڑھا تمام رواق خالی، پھر آگے بڑھا جہاں زری ہے پورا کمرہ خالی. زری کے پاس گیا پتہ چلا زری بھی خالی. وہ جو خدام ہوتے ہیں وہاں کے وہ تو موجود ہیں، زائرین تو نظر ہی نہیں آ رہے، انگلیوں پہ گنے جا. کیا میں صحیح جگہ آیا ہوں؟ دل بھی بتا رہا ہے، زری بھی بتا رہی ہے، پھر بھی خدام سے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں یہی آقا حسین کی زری. کیا شب جمعہ ہے کہ کوئی اور عام سی رات ہے؟ پوچھا کہا یا شب جمعہ. اب گھبرا گیا اور اس نے ان خدام ہی سے جو خواب میں نظر آئے کہا کہ ہمارے علماء پڑھتے ہیں کہ شب جمعہ تمام ائمہ، شب جمعہ تمام انبیاء، شب جمعہ تمام اولیاء، شب جمعہ تمام ملائکہ آقا حسین کے روضے اور زری کی زیارت کو آتے ہیں، اور عام لوگ جو آتے ہیں تو وہ آتے ہی. حج سے بڑا مجمع ایوری شب جمعہ ہوتا، اربعین وغیرہ کے اوپر تو 16 ملین اور 18 ملین،
حج میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 3 ملین.
ایوری شب جمعہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں اور یہ خالی پڑا ہوا ہے حرم. خدا نے جواب دیا, اس نے کہا کہ یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے. کہا یہ تھوڑی سی دیر بھی کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں ہے تو انبیاء اور اولیاء تو حسین کی زیارت کو آ رہے, جب حسین نہیں ہے تو وہ بھی ابھی نہیں. یہ ایک اور نئی بات پتا چلی, آقا حسین اپنی زری میں نہیں. آقا حسین کہاں گئے؟ کہا وہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. اب یہ باہر نکلا, عباس کی زیارت کو حسین, عباس کا آقا جا رہا. اب یہ باہر نکلا اور سامنے ہی تو چھوٹے آقا کا حرم ہے. چلے آج تو راستے میں سارے مکان بلڈنگیں دکانیں توڑ کے ایک راستہ بنایا گیا, اور اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ بہت مشہور ہو چکا ہے, ہر ایک کو پتا ایگزیکٹ. اگر آپ گوگل کے میپ کے اوپر جائیے, لوگ گئے ہوئے, تو جو صفا اور مروہ کے درمیان کا ڈسٹینس ہے کہ ایک ماں حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے جو دوڑی اور حج کا پہاڑ بنا, ایگزیکٹ وہی ڈسٹینس آقا حسین اور آقا عباس کی زری کے درمیان. اور ساری ٹیکنالوجی کی بات ہے, گوگل کے میپ میں جائیے, دونوں کا ڈسٹینس آپ جا کے چیک کیجئے. تو وہ راستہ اس وقت جبکہ یہ شاعر تھا, اس وقت راستہ تو اتنا ہی تھا لیکن پورا راستہ جو تھا اس میں بلڈنگیں اور مکانات تھے, یہ دوڑ کے حرم عباس میں پہنچا. ہاں وہاں پہنچا تو دل خوش ہو گئے, حرم کے گیٹ کے باہر سے ہی مجمع شروع ہو گیا, اور اندر سہن تو کھچا کھچ بھرا ہے, رواق کھچا کھچ بھرے ہیں, زری والا کمرہ تو کھچا کھچ بھرا ہے. مگر یہ بھی معصومین کا ایک معجزہ. اب مجھے یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے لیکن اس کے بغیر میری بات جو ہے نا اس میں شاید وہ ویٹ نہ ہو. 30, 35, 40 سال مجھے بھی یاد نہیں رہا, نہ میں نے کبھی یاد کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, اور حج کا مجمع 2.5 ملین میکسیمم ہوا تو 3 ملین. خانہ خدا کے طواف کے لیے جگہ نہیں ملتی, لوگ کچل کے بھاگتے. صفا مروہ کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے, بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوٹ نکلے گا تو پھر بعد میں دوسرے لوگ آئیں. 3 ملین جگہ نہیں ملتی ہے, کتنے لوگ ہیں جو 3-3 دن ویٹ کرتے ہیں طواف, کعبے کا طواف کمپلیٹ کرنے کے. اور 16 سے 18 ملین کا مجمع اربعین کے موقع پر, اور اس وقت بھی 15 شعبان کے لیے جو قافلے پہنچیں گے جن کو روکنے کے لیے بم ایکسپلوژن شروع ہو چکے, اور یہ مسلسل رہیں گے, یہ اپنا کام کرتے رہیں گے, زائرین جاتے رہیں گے. اس وقت بھی 15 شعبان کو بھی 10 ملین سے کم لوگ نہیں جاتے. اس کے باوجود ایک آدمی کبھی یہ کمپلین کرتا ہوا نہ ملا کہ میں زری تک نہیں پہنچ پایا ہوں. 16 ملین کا مجمع کیوں نہ ہو, زری تک ہر ایک پہنچ جاتا ہے. وہاں 3 ملین کے مجمع میں حج کا طواف جو بہت دور سے بھی ہو سکتا, زری تو لوگ مس کرنا چاہتے ہیں, طواف کعبہ میں قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے, جگہ نہیں ملتی ہے. تو اب بات ہو کہ حسین ان کا خان رحمت اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ان کی زیارت کا آنے والا ہر شخص کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنے قریب بلا لیتے ہیں. یہ شاعر بھی پہنچ گئے, اتنا رش لیکن پہنچ گئے. اور جب مجمع میں آپ پہنچتے ہیں تو کچھ دیر تک وہ ہوش و حواس سلامت ان معنوں میں نہیں رہتے کہ آدمی بڑا ایموشنل ہوتا. زری کے قریب پہنچا, سرحانے پہنچا, وہاں جا کے سانس میں سانس آئی, اس نے زیارت شروع کی اور جیسے زیارت پڑ رہا ایک دم گھبرا گیا, اس سے بالکل میرے آگے آقا حسین کھڑے اور عباس کی زری پہ ہاتھ رکھے ہوئے عباس کی وہ زیارت پڑ رہے ہیں جو ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں, السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول. پوری زیارت آقا حسین بالکل میں ان کے بیگ پہ کھڑا ہوں, وہ زیارت پڑھ رہے ہیں, زیارت پڑھ رہے. پھر مڑ کے نہیں دیکھا وہ امام کے لیے سامنے پیچھے دیوار پردے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آقا آگے سرانے ہاتھ رکھا ہوا, اور ایک مرتبہ عباس کی زیارت ختم کر کے اس شاعر کے مرثیے کا وہی پہلا شعر پڑھ رہے ہیں جو اس نے بن کر دیا پڑھنا کی توہین. وہ شعر پڑھنے کے بعد اس کو مڑ کے دیکھا بھی نہیں, اس کا نام لے کر کہا, اے میرے بھائی کا مرثیہ کہنے والے یہ مرثیہ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ گھبرا گیا, مولا میں آپ کے احترام میں یہ مرثیہ نہیں پڑھ رہا. کون شاعر ہے جو اپنے کلام کو روکے گا؟ وہ تو الٹا سیدھا بے تکا, جہاں ردیف کا ٹھکانہ نہیں, قافیے کا مسئلہ نہیں, شتر گربا ہو رہا ہے, ایتائے جلی بھی ہے, ایتائے خفی بھی ہے, لیکن ایک شوق ہوتا ہے پڑھتے ہیں سب کچھ. اور یہاں بہترین مرثیہ لکھنے کے بعد پڑھنا بند کر دیا گا, مولا آپ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا اور آپ اس سے کمپلین کر رہے ہیں. حسین گھومے, اور کہا کہ
میری وجہ سے کیوں؟
کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے، الیوم استجار بہ الہدیٰ، کہ حسین عباس کی پناہ میں سے. کہا تو نے حق کہا ہے، توہین نہیں ہے. کربلا میں جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین کو بھی ہمت تھی، حسین کو بھی حوصلہ تھا، حسین کو بھی سہارا. عباس کربلا میں میرا سہارا تھا، یہی وجہ کربلا کے تمام شہیدوں میں سے عباس واحد شہید ہے. جس کا آخری سلام سن کے حسین فوراً نہیں گیا، پہلے کمر کو پکڑا اور کہا الان انکسرا ظاہری عباس، تو نہ رہا، میری کمر ٹوٹ گئی. دنیا کی ہر لینگویج کے اندر کمر ٹوٹنا یہ محاورہ ہوتا ہے سہارے کے معنی میں. عباس مشکل کشاؤں کا سہارا ہے، عباس حسین کا سہارا ہے، عباس زینب کا سہارا ہے، عباس کربلا کے بچوں کا سہارا ہے، عباس ام البنین جو کمپلین کرتی ہیں کہ عباس مجھے یقین ہی نہیں آتا میرا عباس کیسے مارا جا سکتا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا. وہ تو جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی تب یقین آتا ہے کہ میرا عباس مارا. وہ عباس جن کی سیرت کا بھی ایک پیغام آیا اور سیرت کے سارے پیغام انشاءاللہ کل آخری تقریر میں جمع ہوں. تو جو ان کے لیے باب الحوائج، اس باب الحوائج کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی فلسفی اور ایک بہت ہی کمپلیٹ پریکٹیکل میسج وہ کل انشاءاللہ. تو جب جو ان کے باب الحوائج ہم جیسے ادنا غلاموں اور کنیزوں کے لیے، تو عباس ہی بہت بڑا سہارا. علی تو بہت اونچے لگتے ہیں، حسین تو بہت دور کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی ساری حاجتیں اسی باب الحوائج کے واسطے سے پیش کریں. خداوندہ تجھے واسطہ باب الحوائج ابی الفضل عباس کا، تجھے واسطہ عباس سے علمدار کی مشکل کشائی کا، تجھے واسطہ اس سہارے کا جو عباس کی ذات پر حسین کو بھی تھا، زینب کو بھی تھا، ام البنین کو بھی تھا، سیدانیوں کو بھی تھا اور بچوں کو بھی تھا. جتنے مومنین اور مومنات آج کے اس جشن میں آ چکے ہیں، ان کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے بحق عباس محفوظ فرما. خدا بندہ بحق عباس اسی صف پر بیٹھ کر ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما. خاص طور پر ہر پیاسے کو سقائے سکینہ، سقائے کربلا عباس کے وسیلے سے، چاہے وہ صحت کی پیاس ہو، چاہے وہ روزی کی پیاس ہو، چاہے وہ اولاد کی پیاس ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی بھی پریشانی کی پیاس ہو، خدا بندہ ان سب کو عباس کے وسیلے سے سیراب فرما. آج بھی دنیا میں جہاں جہاں عباس کے چاہنے والے محبت عباس کے جرم ظالموں کا نشانہ بن رہے، خاص طور پہ پاکستان میں مسلسل مظالم، عراق میں زیارت کے قافلوں پہ اٹیک شروع ہو چکے ہیں، بحرین، لبنان، سیریا، یہ سارے حالات، سعودی عرب، سارے حالات آپ کے سامنے. خدا بندہ تجھے واسطہ عباس سے علمدار کی میدان کربلا کے جہاد کا ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو آج کے جشن کے بانی ہیں، اور یہ دیوار پہ جن جن مرحومین کے اسماء گرامی ہیں، اور جو آج حاضرین محفل ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کو اعلی علیین میں عباس علمدار ہی کے علم کے نیچے محشور فرما، اور عباس کے مظالم کا انتقام لے لیں. نہیں، جملہ میں کل والا دھو رہا تھا، کربلا میں عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ملی، ظہور کے بعد ملے گی. خدا بندہ عباس کی تلوار کے جوہر ہمیں دکھانے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ام البنین کے لال کا تذکرہ بھی ہوا اور فاطمہ زہرا کے بیٹے عباس کا ذکر بھی ہوا، اس مناسبت سے زیارت سے پہلے باواز بلند درود بھیجے محمد والے. سورہ فاتحہ تمام مرحومین خصوصاً تمام شہداء اسلام اور ملت، خاص طور پہ کراچی میں جو پچھلے تین دن میں 7 سے زیادہ مومنین شہید ہو چکے ہیں، اور کوئٹہ کے زائرین جو شہید کیے گئے 13 سے 20 تک کی رپورٹ ہے، یہ تمام شہداء، اور پھر آج کے بانیان مجلس محفل کے خاندان کے تمام مرحومین، یہ دیوار پہ جن جن مرحومین کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے خاندان کے تمام مرحومین، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متوجہ زیارت.